الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم وقال في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنته فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي عضوا عليها بالنواجذ لن تضلوا بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس طور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے یہ دنیا سرائے دہر مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں جو مقیم اس میں تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا پر آج میں تم سے کیا کہوں کہ لحد کا بھی پتہ نہیں. وہ لوگ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے, جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں. میرے واجب الاحترام بزرگ اور دوستو, پچھلے دنوں بھی آپ کے سامنے پیڈمبرا کی اس مسجد میں شرک اور توحید کے موضوع پر میں اپنی معروضات پیش کر چکا ہوں. آج دن کے وقت گلاسکو کی نئی جامع مسجد میں میں نے جمعہ پڑھانا تھا, اس لیے کل یہاں سے چلا گیا تھا. ابھی آپ کے سامنے جن آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے, اس کے ضمن میں میں آپ کے سامنے دو چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک سنت اور دوسرے نمبر پر بدعت. سنت کس کو کہتے ہیں اور بدعت کا معنی کیا ہے؟ ان دونوں سے کے سمجھنے سے پہلے ایک اور لفظ پر ہم لوگوں نے غور کرنا ہے. ہم قرآن پاک میں بار بار پڑھتے ہیں صراط مستقیم, پڑھتے ہیں یا ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں اور عربی زبان میں طریق کا معنی بھی راستہ ہے, طا را اور بڑے قاف سے اس کا معنی بھی راستہ ہے. لیکن قرآن پاک نے یہاں پر راستے کے لیے طریق کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ صراط کا لفظ استعمال کیا. صراط اس معنی اس شاہراہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہ ہو, کوئی موڑ نہ ہو, جس کے اندر کوئی کجی نہ ہو, جس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو چلنے والے کو, اس کو کہتے ہیں صراط. اور طریق وہ راستہ ہے کہ جو اونچا نیچا بھی ہو سکتا ہے, طریق کے راستے میں موڑ بھی آ سکتے ہیں, لیکن صراط اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس میں موڑ نہ ہو, جو سیدھا ہو. ایک مسلمان کلمہ حضور علیہ السلام کا پڑھنے والا پانچ وقت نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. صراط خود راستے سیدھے کو کہتے ہیں, لیکن صراط کے ساتھ کہا صراط اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم کہتے ہیں کہ جو واقعتاً سیدھا ہی ہو اور اس میں واقعتاً کوئی کجی اور ٹیڑھ نہ ہو. یہ اسی طرح ہے جس طرح کہا جاتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً, عربی زبان میں اسرا کا معنی یہ ہے کہ رات کو سیر کرنا, لیکن اس کے باوجود اللہ نے لیلاً کو کہا. لیل کا معنی تو ہوتا ہی رات ہے, لیکن مقصود تاکید ہے کہ پیچھے معنی رات کا ایک دفعہ آ گیا لیکن پھر وضاحت کے لیے دوسری مرتبہ وہ لفظ لایا جاتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے وقت. یہ اسرا کا معنی ہی رات کے وقت لے جانا ہے, لیکن پھر لیل کہا, لیل کا معنی رات ہوتا ہے تاکید کے لیے, تو بسا اوقات تاکید کے لیے لفظ لایا جاتا. یہ دیکھو قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, ایک یہ لفظ ہے. ایک ہم پڑھتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, یعنی وہ ایسا راستہ جو سیدھا ہی ہو. کیا مطلب؟ کہ مقصد حقیقی تک پہنچتا ہو, منزل تک پہنچتا ہو جس منزل تک ایک انسان نے پہنچنا. اسلام کا یہ تصور نہیں جس طرح بعض لوگوں کا یہاں یو کے میں تصور ہے کہ جناب مر جانا ہے، قبر میں مل جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہونا، کوئی آگے جزا فضا، جزا فضا نہیں ہے، کوئی سزا نہیں، کوئی بدلہ نہیں. اسلام بدلے کا قائل ہے. اسلام کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی تو مسکرایا وہ بھی لکھا گیا، رویا تو لکھا گیا، ایک نیکی کی وہ بھی لکھی گئی، ایک گناہ کیا وہ بھی لکھا گیا، اور ان ساری چیزوں کا حساب ایک دن ہونا. اور جب ایک دن حساب ہونا ہے تو حساب کے بعد جو بدلے میں اچھائی یا برائی ملنی ہے اس اچھائی یا برائی کا نام ہے منزل. اگر آپ نے برا کام کیا تو بری منزل، اور اگر اچھا کام کیا تو اچھی منزل. اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں تم نماز میں کہا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. جب بچہ نافرمانی کرتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ بیٹے مجھ سے معافی مانگ، کہہ دے میں مجھے معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا. یہ اس کی شفقت پدری ہوتی ہے کہ جو اپنے بچے کو خود ادب سکھاتا. اللہ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے کہ اے انسان تو خود کہہ کے مجھے سیدھا راستہ دے، پھر میں تجھے سیدھا راستہ دوں گا. میں دیکھتا ہوں کہ تو میرے کہنے کے بعد مجھے کہتا ہے کہ نہیں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اب کتنا عرصہ ہو گیا، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا، وہ 60 سال میں کئی ہزار مرتبہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، لیکن کبھی اس بات پہ غور کیا کہ سیدھا راستہ کہتے کس کو؟ سیدھا راستہ دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا راستہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو ایڈنبرے سے موٹر وے لندن کی طرف جاتا ہے، کیا مراد یہ سیدھا راستہ ہے کہ یہ راستہ دکھا؟ یا کسی اور اپنے ملک اور وطن کی کوئی شاہراہ ہے کہ جس پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. میں آج آپ کے سامنے اس مجلس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدھا راستہ کہتے کس کو، وہ راستہ کون ہے، کون سا ہے، وہ منزل کون سی ہے. اگر ہم لوگوں کو اس منزل حقیقی کا، اس راستے کا اور اس سیدھی شاہراہ کا پتا چل جائے تو انسان کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا. ایک آدمی کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ جو سڑک ہے نا، یہ اس سڑک پر یہاں سے چلنا ہے اور یہاں پہنچنا ہے، راستے میں کسی طرف مڑنا نہیں، یہ سیدھی سڑک ہے، راستے میں کسی طرف مڑنا نہیں، یہ سیدھی سڑک. تو وہ آدمی جو یہاں سے چلے گا اور سیدھی راستے پر ہی جائے گا، اگر وہ نہیں مڑے گا تو وہ راستہ بھٹک سکتا ہے. وہ جناب علی راستے میں دھوکہ کھا سکتا ہے. جب وہ راہ مستقیم پر چلے، سیدھے راستے پر چلے، وہ بھٹک کیسے سکتا؟ بھٹکتا تب ہے کہ آگے والے چوک میں جا کر وہ دائیں طرف مڑ جائے اور اس سے آگے جا کر بائیں طرف مڑ جائے. کہنے والے نے تو تجھے راستے پر کھڑا کر کے کہا کہ اس سیدھے راستے پر چل، اور صبح شام تمنا کر کہ اللہ مجھے سیدھا راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا. لیکن اب قصور کس کا ہے کہ جو سیدھے راستے پر چلانا چاہتا ہے اس نے تجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، بتا دیا اور تجھے کہہ دیا کہ 5 وقت تو سیدھے راستے کی تمنا کر، اہدنا الصراط المستقیم کہہ، اور اس کے بعد تجھے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ. اب جناب بتانے والے نے بتا بھی دیا، نشاندہی بھی کر دی. اب اگر کوئی آدمی بھٹک جائے، راستہ بھول جائے، تو قصور بتانے والے کا کیا ہے؟ قصور اس فہم کا ہے، قصور اس دماغ کا ہے، قصور اس خواہش کا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے بتانے والے کے بتانے کا لحاظ ہی نہیں کیا اور اپنی مرضی سے راستہ بدل لیا. اپنی مرضی سے ہم بھٹک گئے، کبھی دائیں کو ہو گئے، کبھی بائیں کو ہو گئے. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور اس کے بعد وہ سیدھا راستہ کیا ہے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ سیدھا. جو میرا راستہ ہے، جو میرا طریقہ ہے، جو میرا اسوہ حسنہ ہے، جو میرا کردار ہے، جو میری زندگی ہے، جو میرا لاہے عمل ہے، جو میرا نصب العین ہے، جو میرا پیغام ہے، جو میری دعوت ہے، جو میرا منشور ہے، جو میرا دستور ہے، جو میرے اصول ہیں، یہ ہے سیدھا راستہ. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ. سبل عربی زبان میں سبیل کی جمع ہے، سبیل عربی میں راستے کو کہتے ہیں، اور سبل کا معنی کئی راستے. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا ہے سیدھا راستہ، سنت والا، میرے طریقے والا. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ، تم اور راستوں پر نہ چلنا، یہ جو سیدھا راستہ ہے، شہرائے ہدایت ہے، یہ سنت کا راستہ ہے، یہ میرے اسوہ حسنہ کا راستہ ہے، میری لائف کا راستہ ہے، میرے طریقے کار کا راستہ ہے، اسی پر چلنا. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، تم اور راستوں کی طرف نہ جانا، یہ جو راستہ ہے اس کے ساتھ ارد گرد اور بھی کئی سڑکیں نظر آئیں گی، لیکن تم نے کسی سڑک پر نہیں چلنا، کسی شہراہ پہ نہیں چلنا، اسی سیدھے راستے پر چلنا ہے. اگر تم میرے راستے کو چھوڑ گئے تو فتفرق بكم، تم فرقوں میں بٹ جاؤ، تم فتنوں میں پڑ جاؤ گے، تم جھگڑوں میں پڑ جاؤ گے. آج اختلاف کس چیز کا ہے؟ اختلاف کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے مسلمانوں میں، جھگڑا صرف یہ ہے کہ ایک فریق ہے جو راستے سے ہٹ رہا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں. یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ جو ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ جو جناب علی ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے، یہ جو بریلوی دیوبندی کے جھگڑے ہیں، یہ جو اختلافات ہیں باہم میں، یہ کیوں ہے؟ قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اگر تم نے میرے راستے کو چھوڑ دیا، حضور فرماتے ہیں فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے. یہ فرقوں میں بٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے نبی کی سنت کا راستہ چھوڑ دیا. حضور کی سنت سب سے سیدھی شاہراہ، یہ شاہراہ جنت کو جاتی ہے، یہ شاہراہ مقام ہدایت ہے، یہ شاہراہ کامیابی کی منزل ہے، یہ کامیابی کی منزل ہے کہ جس کو پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے میرا سیدھا راستہ. اگر حضور علیہ السلام پر اعتماد ہو، کلمہ حضور کا پڑھا ہے، پڑھا ہے یا نہیں بھائی؟ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد اگر اعتماد ہے نبی علیہ السلام پر، تو پھر ہمیں اسی راستے پر چلنا چاہیے، چلنا چاہیے کہ نہیں؟ اور یہ نبی علیہ السلام کی بات مان لینی چاہیے. میں کوئی سیف الملوک کی کہانی تو نہیں آپ کو سنانا چاہتا، میں کوئی سسو پنو کا واقعہ تو نہیں بتاتا، میں تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اگر تم میرے راستے سے بھٹک گئے تو تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے، تم لڑنے لگو گے، تم گریبان پکڑ لو گے، تم جھگڑا کرنے لگو گے، تم اختلافات میں پڑ جاؤ گے. اگر اختلاف سے بچنا چاہتے ہو، لڑائی سے بچنا چاہتے ہو، تو یہ ہے میرا راستہ، اس پر چلو. میرے دوستو، یہ جو حضور علیہ السلام کا راستہ ہے، اسی کو اسلام کی زبان میں سنت کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہے سنت. اور یہ جو راستے سے کوئی آدمی اس شاہراہ پہ ہٹ کر دوسری سڑک پہ چلے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اس دوسری سڑک کو بدعت کہتے، اور جو سیدھا راستہ پیغمبر کا ہے اس کو سنت کہتے. یہ ایک اصطلاح شریعت کی بات تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی. اب میں اس کو ذرا آسان الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سنت اور بدعت کا آسان الفاظ میں معنی کیا ہے. سنت کہتے ہیں اصلی طریقے کو، سنت کس کو کہتے ہیں، اور بدعت کہتے ہیں جعلی طریقے کو. سنت کہتے ہیں سیدھے راستے کو، بدعت کہتے ہیں ٹیڑھے راستے کو. سنت کہتے ہیں نبی کے راستے کو، بدعت کہتے ہیں اپنے بنائے ہوئے راستے کو. سنت کہتے ہیں اللہ کی مرضی والے راستے کو، اور بدعت کہتے ہیں شیطان کی مرضی کے راستے کو. سنت سے بہتر کوئی چیز نہیں. میرے دوستو، اصل اسلام جو ہے یہ نام ہی سنت کا ہے. اس لفظ پہ ذرا غور کریں، اصل اسلام نام ہی حضور کی سنت کا ہے، اگر حضور کی سنت کو چھوڑ دو گے تو اسلام نہیں ہوگا. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کسی گھر میں چلے جائیں، اگر کسی کے گھر میں آپ کو نبی کی سنت نظر آئے گی تو اس گھر میں نمازیں بھی لوگ پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے اور زکات بھی دیتے ہوں گے، اور اگر کسی گھر میں سنت نہیں ہوگی اس گھر میں فرض بھی نہیں ہوں گے، اس گھر میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہوگی، اس گھر میں ایمان کا ورد بھی نہیں ہوگا، اس گھر میں کلمہ طیبہ کا اقرار بھی صحیح معنی میں نہیں ہوگا. اگر کسی گھر میں سنت ہوگی تو سنت کی بدولت فرض ہوں گے، واجبات ہوں گے، اور اس کے علاوہ مستحبات ہوں گے، اس کے علاوہ ہر اسلام کے فریضے پر عمل ہوگا. جس گھر میں سنت ہوگی اس گھر میں سارا اسلام ہوگا، جس گھر میں سنت نہیں ہوگی اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا. جو آدمی سنت پڑھتا ہے فرض کے ساتھ، اس کو سنت پڑھنے کے بعد فرض کی توفیق ملتی ہے، بھی فرض بھی پڑھے، اور جو فرض پڑھتا ہے اس کو اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے. جو آدمی سنت ہی کو چھوڑ دے وہ فرض پر عمل کر ہی نہیں سکتا. میرے دوستو، سنت ایک شاہراہ ہدایت ہے، سنت صراط مستقیم ہے، سنت مصطفیٰ ایک وہ پگڈنڈی ہے، وہ شاہراہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے کہ جس پر چل کر صحابہ کرام نے، جو بدو تھے دنیا کے، جو کافر تھے علاقوں کے، جو لات و عزا کو پوجنے والے تھے، لات و حبل کے سامنے گردنے جھکانے والے تھے، جو بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، جو پتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے تھے، ایک ایک بات پہ سینکڑوں برس لڑائیاں کرنے والے تھے، لیکن جب انہوں نے سنت کو سب سے آگے رکھا اور نبی کی سنت پہ عمل کیا تو وہ اتنے قریب ہو گئے کہ بدر کے احد کے میدان میں ایک آدمی کو پیاس لگتی ہے، وہ تڑپ رہا ہے اور مشکیزے والے کو کہتا ہے کہ پانی پی، مشکیزے والے کو کہتا ہے پانی دو. جب وہ پانی لے کر اس تڑپنے والے کے قریب پہنچتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ اس کے پلانے کے بعد مجھے دینا، لیکن پہلے نے کہا نہیں، پہلے اس کو پلاؤ. جب وہ دوسرے کے پاس پہنچا تو تیسرے نے کہا اس کے بعد مجھے دینا، تو اس نے کہا نہیں، پہلے اس کو پلاؤ. جب وہ تیسرے کے پاس پہنچا تو چوتھے نے کہا یہ مجھے پلاؤ، اس تیسرے نے کہا نہیں، پہلے اس کو پلاؤ. کتابوں میں یہ واقعہ کا چشمے فلک نے بھی دیکھا ہے اور کتابوں میں موجود ہے کہ سات آدمیوں کے پاس وہ پانی کا پیالہ گیا، کسی نے نہ پیا، سب آگے کرتے گئے، لیکن جب ساتویں آدمی سے وہ پیالہ لوٹ کر واپس آیا تو سارے کے سارے شہید ہو چکے تھے. کیوں؟ وہ لوگ جو ایک بات پہ، ایک دیوار کے کھڑا کرنے پہ، ایک چھوٹی سی بات پہ 300-300 برس جن قبیلوں میں لڑائی ہوتی تھی، کیا وجہ تھی کہ ان کے دلوں کی دنیا بدل گئی تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعزاز دیکھا تھا، نبی کی اس سنت کو دیکھا تھا. اگر امتی کے پیٹ پر ایک پتھر بندا تھا تو پیغمبر کے پیٹ پر دو پتھر بندے تھے. یہ نبی کی شاہراہ پہ وہ چلے تھے تو ساری دنیا کو بدلنے والے بن گئے. میرے دوستو، اللہ کے قرآن نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم حضور کی سنت پہ چلیں. قرآن پاک کی اس آیت پہ ذرا غور فرمائیں. اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اعلان کر دے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو، اگر اللہ کی تلاش کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی. دنیا کو کہہ دو کہ میرے طریقے پہ چلیں، میرے سنت پہ چلیں، میرے اقتدار پہ چلیں. فاتبعونی، میری اتباع کریں. یعنی حضور کی سنت ایک ایسی شاہراہ ہے کہ اس شاہراہ پہ چڑھو گے تو تمہیں خدا بھی ملے گا، تمہیں مصطفیٰ بھی ملے گا. حضور کی سنت یہ شاہراہ ہے. فاتبعونی، میرے راستے پہ چلو اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو. ایک حدیث میں، اس ایک قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو چیز میرا پیغمبر تمہیں دے اس کو لے لو، وما نهاکم عنه فانتهوا، اور جس چیز سے میرا پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ. یعنی جو چیز میرا نبی دے کے اس بات پہ عمل کرو اس پر عمل کرو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. سنت کی یہ اہمیت ہے. اور ایک آیت میں اللہ کے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ میں نے اپنے نبی کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے. یہ میرا نبی نمونہ ہے، اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی گزارو. یہ نمونہ ہے, جس طرح یہ نمونہ ہے اسی طرح کا اسلام قابل قبول ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے جی نمونے کا کیا مطلب, حضور حضور نمونہ ہے, حضور تو پیغمبر ہے. نہیں جناب, حضور پیغمبر بھی ہے نمونہ بھی. وہ کہتا ہے جی نمونے کا تو معنی سمجھ میں نہیں آیا. مجھے ایک آدمی نے وہاں پاکستان میں پوچھا تھا تقریر کے بعد کہ جی نمونے کا کیا مطلب, نمونے کا پتہ نہیں چلا. ابھی پیغمبر نمونہ ہے, نبی تو آخر الزمان پیغمبر ہے, یہ نمونہ. میں نے کہا بالکل نمونہ, یہ عیسوی شریعت نہیں ہے کہ آج عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارے پیغمبر عیسیٰ نماز کیسے پڑھتے تھے, روزہ کیسے رکھتے تھے, سوتے کیسے تھے, جاگتے کیسے تھے. آپ کو کوئی عیسائی نہیں بتا سکے گا. صرف 25 دسمبر ان کو کرسمس کا دن یاد رہ گیا اپنے نبی کا, اور کوئی چیز نہیں یاد رہی. موسیٰ کو کے حواری یہودیوں سے پوچھو, ان کو موسیٰ کی سیرت کا پتہ نہیں ہوگا. آپ کسی دنیا کے نبی والی قوم سے پوچھو, کسی کو اپنے نبی کی زندگی کا پتہ نہیں ہوگا. لیکن اے مسلمان, تو نے کلمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے, تیرے لیے خدا نے قرآن بھیج دیا, اور قرآن میں پیغمبر کا اسوہ بھی لکھ دیا, اور 7 لاکھ حدیثیں پیغمبر کی تجھے یاد ہیں. تجھے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ تیرے پیغمبر سوتے کیسے تھے, تیرے نبی جاگتے کیسے تھے, تیرے نبی اٹھتے کیسے تھے, تیرے پیغمبر بیٹھتے کیسے تھے, تیرے پیغمبر چلتے کیسے تھے, تیرے نبی نے شادیاں کی ہیں, شادی کیسے کرنی ہے, تیرے نبی نے خوشی کی ہے, ہم خوشی کیسے کریں گے. میرے دوستو, ہم افسوس کیسے کریں گے, نبی نے افسوس کر کے دکھایا. ہم سوئیں گے کیسے, نبی نے سو کر دکھایا. ہم جاگیں گے کیسے, نبی نے جاگ کر دکھایا. ہم 5 نمازیں کیسے پڑھیں گے, نبی نے 5 نمازیں پڑھ کر دکھائی. ہم حج کیسے کریں گے, نبی نے حج کر کے دکھایا. ہم روزہ کیسے رکھیں گے, نبی نے روزہ رکھ کر دکھایا. ہم قرآن کیسے سنیں گے, نبی نے قرآن سن کر دکھایا. ہم پڑوسی کا سلوک اچھا کیسے کریں گے, نبی نے سلوک کر کے بتایا. دشمن سے سلوک کیسے ہوگا, نبی نے یہ سلوک کر کے بتایا. اور اپنوں کو سینے سے لگانا کیسے ہے, نبی نے یہ کر کے بتایا. راتوں کو کیسے جاگنا ہے, نبی نے کر کے بتایا. اور تجارت کیسے کرنی ہے, نبی نے تجارت کر کے دکھائی. اور میرے دوستو, معاملہ کیسے کرنا ہے, نبی نے کر کے دکھایا. قرض لے لیا, واپس کیسے کرنا ہے, نبی نے قرض لے کر واپس کر کے دکھایا. میرے دوستو, دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, نبی نے کر کے دکھایا. بچوں کو معاف کیسے کرنا ہے, نبی نے معاف کر کے دکھایا. یتیموں کی پرورش کیسے کرنی ہے, نبی نے پرورش کر کے دکھائی. بیواؤں کو سہارا کیسے دینا ہے, نبی نے سہارا دے کر دکھایا. اور بوڑھوں کو سینے سے کیسے لگانا ہے, نبی نے سینے سے لگا کر دکھایا. اور ماں کی عزت کیسے کرنی ہے, نبی نے حلیمہ کی عزت کر کے دکھائی. اور والدین کا احترام کیسے کرنا ہے, نبی نے حدیثوں میں والدین کے احترام کی تاکید کر کے تمہیں بتا دیا. یہی ہے وہ پیغمبر جس کی اقتدا کی جائے, یہی ہے وہ راستہ جس کے اوپر چلا جائے. آپ کو 1,24,000 نبیوں میں کسی کی سنت نہیں ملے گی, کسی کا طریقہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ ان نبیوں کی نبوتیں اپنے دور کے لیے تھیں, اپنے ملک کے لیے تھیں, اپنی قوم کے لیے تھیں. لیکن ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو آئے ہیں جس وقت, اس وقت سے لے کر قیامت تک کی ہر قوم کے لیے نبی ہیں, ہر دور کے لیے نبی ہیں, ہر شہر کے لیے نبی ہیں, ہر ملک کے لیے نبی ہیں, افغانیوں کے لیے نبی ہیں, پنجابیوں کے لیے نبی ہیں, انگریزیوں کے لیے نبی ہیں, عربیوں کے لیے نبی ہیں. اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کی سنت کو روشن کر کے دنیا کو دکھا دیا. اے دنیا کی قوموں, تم جو راستہ اپنانا چاہو, تمہارے راستوں کی بنیاد میرے پیغمبر کی شاہراہ ہے. اس شاہراہ پہ چلو گے, ہر دور کا ہر آدمی کامیاب ہو جائے گا. میرے نبی کی سنت کو ساری کائنات کے سامنے 7,500,000 حدیثوں کی شکل میں روشن کر کے گھر گھر میں نبی کی حدیثیں پہنچا. یہ ہے شاہراہ ہدایت. اگر کوئی آدمی کہہ دیے ہمیں تو کیا, ہمیں تو پتا نہیں کہ ہم نے چلنا کیسے, نہیں جناب, تمہیں قدم قدم پہ رہنمائی کر کے دکھائی کہ یہ ہے میرے نبی کا طریقہ. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ. اس حقیقت پہ ذرا غور کریں, ان لفظوں پہ ذرا غور کریں, نمونہ ہے. مجھے ایک آدمی نے کہا جی حضور نمونہ کیسے ہے. میں نے کہا توجہ سے بات سمجھے, آپ ایک درزی کے پاس جاتے ہیں کپڑا لے کر, 200 میٹر 200 پاؤنڈ کا کپڑا آپ نے خریدا, اور درزی سے جا کر کہتے ہیں جناب یہ میرا ایک سوٹ تم نے بنانا ہے. وہ درزی کہتا ہے کیسے بنانا ہے, تو آپ اس کو اس کی کا اصل طریقہ بتانے کے لیے اپنا ایک پرانا سوٹ اس کو دیں, اور کہیں گے کہ یہ جو میرا سوٹ ہے نا پرانا, اس نمونے جیسا میرا سوٹ بنانا.
آپ نے نمونہ اس کو دے دیا، دکھا دیا یہ نمونہ بالکل اسی نمونے جیسا سوٹ ہو. چار دن کے بعد آپ سوٹ لینے گئے تو وہ آگے سے کہتا ہے خان صاحب، چودھری صاحب، جو نمونہ آپ دے کر گئے تھے میں نے اس جیسا تو سوٹ تمہارا نہیں بنایا بلکہ اس سے بھی اچھا بنا دیا. وہ کہتا ہے اس سے اچھا کیسے بنا دیا؟ اس نے کہا تمہارے سوٹ میں تمہاری جو قمیض تھی اس میں بٹن نہیں تھے، بٹن اگر تھے تو دو تین تھے، میں نے اپنا جو قمیض بنائی ہے اس میں چھ بٹن لگا دیے. وہ کہتا ہے کہ تمہاری جو قمیض تھی اس میں کالر نہیں تھے، میں نے کالر لگا دیے. تمہاری جو شلوار تھی اس میں جناب علی پینچے سادہ تھے، میں نے ان پر کڑھائی کر دی. اب جناب اس نے تیرے دیے ہوئے کپڑے پر محنت زیادہ کی، اپنا خرچ زیادہ کیا، لیکن جب وہ تجھے کہتا ہے کہ میں نے تیرے نمونے سے بھی بہتر سوٹ سی دیا تو اب تجھے اتنا غصہ آئے گا کہ تو اس کو سلے ہوئے کپڑوں کے پیسے تو کیا دے گا بلکہ کہے گا کہ تو نے میرا جو کپڑا خراب کر دیا اس کے پیسے واپس کر. کیوں؟ وہ کہے گا تو پاگل ہو گیا، میں نے تو تیرے کپڑے پہ محنت زیادہ کی ہے، میں نے تو تیرے کپڑے پہ تیرے بتانے سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. وہ کہے گا مجھے زیادہ خوبصورت نہیں چاہیے، مجھے اپنے نمونے کے مطابق سوٹ چاہیے. میرے دوستو تجھے اتنا غصہ آئے گا کہ تو اس سے کپڑے کے پیسے مانگنے لگ جائے گا. کیوں؟ اس نے تیرے نمونے پر عمل نہیں کیا تجھے دکھ ہوا، تیرے نمونے پہ عمل نہیں کیا تجھے غصہ آیا. بالکل یہی بات ہے. اللہ نے آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا، تمہیں حکم دیا نماز پڑھو، تم نماز پڑھنے لگے. اب جناب علی نماز جب پڑھنے لگے تو اللہ نے فرمایا اس نبی میں دیکھو جس طرح اس نے نماز پڑھی ہے اسی طرح کی نماز. اگر تم کہو کہ اس نے تو پانچ نمازیں پڑھی ہیں میں تو چھ پڑھوں گا تو اللہ فرماتے ہیں تیری پانچ بھی قبول نہیں، اگر تو چھ پڑھے گا تو اس نمونے سے ہٹ گیا. اللہ نے فرمایا اس نمونے کا حکم ہے، اس نبی کا حکم ہے کہ 2.5% زکات فرض ہے، تم کہو نہیں میں تو 3% زکات ادا کروں گا، اللہ فرمائیں گے نہیں تیرے اس بات کا کوئی اعتبار نہیں، تیری بات قبول نہیں کی جائے گی. تو کہے جناب روزے تو حضور نے 30 فرض بتائے میں تو 40 روزے رکھوں گا، تیرے یہ 40 روزے تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے. تو کہے گا جناب حج سال میں ایک مرتبہ حضور نے فرض بتایا میں تو 2 مرتبہ فرض حج کروں گا، تو تیرا اس 2 حجوں کو تیرے منہ پر مار دیا جائے گا. حضور اللہ نے فرمایا اس نبی نے جس طرح اذان کا حکم دیا اسی طرح اذان دو، اس سے اللہ اکبر سے شروع کیا، لا الہ الا اللہ پہ ختم کیا. لیکن اگر تو کہے کہ نہیں میں اللہ اکبر سے نہیں شروع کروں گا، میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سے شروع کروں گا، تو یہ اس نمونے کے خلاف ورزی ہوگی جو 1400 سال پہلے اللہ نے نمونہ بھیجا تھا. میرے دوستو اللہ نے فرمایا کہ تو نے اس آل ثواب اس طرح کرنا ہے جس طرح میرے پیغمبر نے کیا ہے، تو نے درود اس طرح پڑھنا ہے جس طرح میرے نبی نے پڑھا. اب تم ساری کی ساری قوم یہ مل کر کہنے لگ جاؤ کہ نہیں بھائی ہم نے حضور سے بھی اچھے طریقے سے عمل کر لیا، حضور سے بھی نعوذ باللہ بہتر طریقے پر ہم چلے، تو تمہاری یہ ساری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی. اس لیے کہ اگر درزی کا سلا ہوا کپڑا تیرے نمونے کے خلاف ہو تجھے منظور نہیں، تو خدا کے دیے ہوئے نمونے کے خلاف تو اس کی عبادت کرے تو خدا کو کیسے منظور ہو سکتا؟ اپنی زندگی کے عمل کو ٹھیک کرو. اسلام عبادت کے زیادہ ہونے کا نام نہیں، یہ توجہ کرے، اسلام عبادت کے زیادہ ہونے کو نہیں کہتے، اسلام نام ہے نبی کی سنت کا. اگر اسلام عبادت کے زیادہ ہونے کو کہتے تو میرے دوستو یہ عقل میں بات آتی ہے کہ کوئی کہتا جناب زکات یار یا تو 2% فرض ہوتی یا 3% ہوتی، یہ 2.5 کا کیا تو کہ. لیکن نہیں، اب 2.5 سے تم ایک پینی بھی اضافہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ حضور کا حکم ہے، حضور کے حکم سے آگے بھی پیچھے نہیں ہو سکتا. عشاء کی نماز عشاء کے وقت پڑھتے ہو، کوئی آدمی کہے کہ میں تو دوپہر کے 12 بجے عشاء پڑھوں گا، ہو جائے گی. ایک آدمی کہتا ہے جناب عشاء کی 17 رکعتیں، کوئی توکہ 17 کا یا 18 ہونی چاہیے تھی یا 16 ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کی یہ نماز قبول نہیں ہوگی. مغرب کی نماز کی رکعتیں 7 ہیں، تم کہو یار تو یا تو 4 ہوتی یا 6 ہوتی یا 8 ہوتی، یہ 7 کا کیا تک ہے؟ لیکن پیغمبر نے 7 پڑھی ہے، ہمیں 7 پڑھنے کا حکم ہے. نبی نے 17 پڑھی ہے، ہمیں 17 کا حکم ہے. ظہر میں پیغمبر نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں، ہمیں 12 کا حکم ہے. فجر کی 4 ہیں، ہمیں 4 کا حکم ہے. ایک عصر کی 8 ہیں، ہمیں 8 کا حکم ہے. میرے دوست ایک رکعت کے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں، ایک رکعت کے زیادہ اور کم کرنے کی اجازت نہیں. التحیات میں تو التحیات پڑھتا ہے، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہنے کے بعد تو جناب اگر پہلی التحیات میں درود شریف پڑھ لے تو علماء کہتے ہیں تو سجدہ صاف کر، حالانکہ تو نے پڑھا تو درود شریف ہے. درود شریف پڑھنا کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، لیکن اگر پہلی التحیات میں تو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف پڑھ لے گا تو جو سجدہ صاف کا حکم ہے کہ سجدہ صاف کرے تو تیری نماز ہوگی. کیوں بھائی؟ درود تو عبادت ہے، لیکن درود تو نے اس موقع پہ پڑھا ہے جس موقع پہ تیرے پیغمبر نے نہیں پڑھا. اس لیے میرے دوستو، اس لیے نماز وہی قبول ہے جو نبی کے مطابق، اذان وہی قبول ہے جو نبی کے حکم کے مطابق ہے، روزہ وہی قبول ہے جو پیغمبر کے حکم کے مطابق ہو. اور اپنی مرضی تو اور فرض نماز میں نہیں چل سکتی، اپنی مرضی تو زکات میں نہیں چل سکتی، اپنی مرضی تو ان فرائض میں نہیں چل سکتی. چاہے جائے کہ ایک وہ حکم جو نبی نے دیا ہی نہیں ہے تم اپنی طرف سے بنا کر اس کو مرضی کے مطابق کرتے رہو، اور نماز اللہ ان فرضوں میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے. چاہے جائے کہ جن باتوں کا نبی نے حکم ہی نہیں دیا وہ اپنی طرف سے کرتے رہو اور کہو کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، یہ کیسے قبول ہوگا؟ میرے دوستو، کوئی آدمی التحیات میں دو سپارے قرآن کے پڑھ دے ہو جائے گی نماز؟ اگر کوئی روکے تو کہے یار میں نے تو قرآن شریف ہی پڑھا ہے. بھائی قرآن شریف پڑھا ہے، لیکن قرآن پاک وہاں پر جہاں نبی نے حکم دیا، یہاں پیغمبر نے التحیات پڑھا. ایک آدمی قبر پر، مردے کی قبر پر اذان دینے لگا وہاں پاکستان میں، میں نے کہا قبر پہ اذان تو پیغمبر نے نہیں فرمائی، اذان تو مسجد میں ہوتی. کہنے لگا جی میں نے تو اذان ہی دی ہے، میں نے کوئی گرنتھ تو نہیں پڑھا، میں نے کوئی گانا تو نہیں گایا. ہائے ہائے، میں نے کہا کہ اگر تو نے اذان دی ہے، تو نے یہ اچھا کام کیا ہے نا دین میں. اس نے کہا ہاں میں نے دین میں اچھا کیا. میں نے کہا اس اچھے کام کا تیرے پیغمبر کو تو پتہ نہیں چلا، یہ ایک اچھا کام حضرت پیرا نے پیر رحمت اللہ علیہ نے تو نہیں کیا، یہ اچھا کام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی سمجھ میں تو نہیں آیا، یہ اچھا کام 1400 سال کے بزرگوں کی سمجھ میں تو نہیں آیا، یہ تو نے اچھا کام اپنی طرف سے کر لیا. اور جو کام اپنی طرف سے کرے گا اسی کا نام بدعت ہے. بدعت اس کو نہیں کہتے کہ آپ پنکھا لگا دیا بدعت ہو گئی، ٹیوب لائٹ لگا دی بدعت ہو گئی، آپ نے جناب یہ لاؤڈ سپیکر کھڑا کر دیا بدعت ہو گئی، ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یہ بدعت ہو گئی. نہیں جناب، بدعت کا معنی سمجھو. حضور علیہ السلام نے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے خود بدعت کا معنی سمجھایا ہے. فرمایا من احدث فی امرنا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ کام جو میرے دین میں بنا لیا جائے اور اس کو دین سمجھ لیا جائے حالانکہ وہ پہلے دین میں شامل نہ ہو، وہ طریقہ مردود ہے. لاؤڈ سپیکر کو ہم دین کہتے ہی نہیں، ہم ٹیوب لائٹ کو دین میں شامل ہی نہیں کرتے، اور جناب یہ ہماری جہاز کے سفر کو دین کہتے نہیں، یہ تو ایک معاشرتی طریقے ہیں، معاشرتی چیزیں ہیں. اگر ہم کہیں یہ لاؤڈ سپیکر لگانا فرض ہے یا یہ سنت ہے، یہ ٹیوب لائٹ لگائے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، یا یہ واجب ہے اگر نہ جلائیں تو نماز نہیں ہوتی یا گناہ ہوگا، تو تب یہ بدعت بنے گی. بدعت کہتے ہی اس کو ہے کہ ایسا کام ایجاد کرو کہ جس کے کرنے پر ثواب کی امید رکھو اور جس کے نہ کرنے پر گناہ کی امید رکھو، لیکن اس کا حکم نہ حضور نے دیا ہو نہ حضور کے صحابہ نے دیا، اسی کا نام بدعت. حضرت امام مالک سب کو رحمت اللہ تعالی نے کتنی خوبصورت بات کہی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنۃ. توجہ کریں، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنۃ، یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ بقولی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دین میں اپنی طرف سے کوئی نیا مسئلہ بناتا ہے، گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی شریعت میں خیانت کی، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسلام کو دنیا میں پہنچانے میں خیانت کی ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اور دنیا کے لوگوں آج میں محمد اعلان کرتا ہوں. حجت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا وفات سے 3 مہینے پہلے آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے دین کی نعمت کو تمہارے لیے تمہارے اوپر پورا کر دیا. اب دیکھو دین کی نعمت پوری ہو گئی، دین سارا مکمل ہو گیا. اگر یہ چیزیں جو آج ہم لوگ بدعات کی شکل میں کرتے ہیں، یہ 3 ہے، یہ 7 ہے، یہ 40 ہے، یہ 11 ہے، یا اس کے علاوہ انگوٹھے چومنے والی روایت ہے، یا قبر پہ اذان دینے والی چیز ہے، یہ چیزیں اگر دین میں شامل تھی تو الیوم اکملت لکم اس آیت کے اترنے سے پہلے اس کو قرآن میں ہونا چاہیے تھا، یا حدیث میں ہونا چاہیے تھا، یا صحابہ کے یا موجودگی میں کسی اور ثقہ روایت سے اس کا ثبوت چاہیے تھا. جب دین کامل ہو گیا اور اس سے پہلے یہ شامل نہیں تھی، تو دین کے کامل ہونے کے بعد ان چیزوں کو جو دین سمجھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے دین کو کامل کرنے کا جو اعلان کیا تھا اس میں کوئی نقص باقی رہ گیا تھا نعوذ باللہ، جس کو تم نے ان روایتوں سے، ان جناب علی بدعات سے داخل کر کے پورا کیا ہے. جو آدمی دین کے مکمل ہونے کے بعد ان باتوں کو دین سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں جو دین کے مکمل ہونے کی روایت ہے یہ نعوذ باللہ غلط ہے. پیغمبر نے نعوذ باللہ اس رسالت کو اور پیغام حق کو پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت کی ہے. جو آدمی بدعت کرتا ہے حقیقت میں وہ پیغمبر کے احکام کا منکر ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یقبل اللہ حجم، توجہ کریں ذرا، یہ عجیب حدیث ہے، یہ ابن ماجہ مسند ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ، توجہ کریں. حضور نے فرمایا لا یقبل اللہ حجم، جو آدمی بدعت کرتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوتا، ولا عمرتن اس کا عمرہ قبول نہیں ہوتا، ولا صلاتن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، ولا صومن اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا، ولا جہادن اس کا جہاد قبول نہیں ہوتا. اور فرمایا یخرج من الاسلام کما یخرج الشعیرۃ من العجین، وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ جس طرح گندے ہوئے آٹے سے ہم جناب علی ایک بال کو نکالتے ہیں، اسی طرح وہ آدمی جو بدعت کو ٹھیک سمجھتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں ہے. خدا کی قسم میں صرف دل کے درد سے اللہ کے دین کو صحیح سمجھتے ہوئے، قرآن و سنت کو صحیح جانتے ہوئے، اصلاح کی نیت سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. شاید کسی کے دل میں سنت کی روشنی کی چمک پیدا ہو اور کوئی بدعت کی ان برے راستوں سے ہٹ کر نبی کی شہرائے ہدایت پر کامزن ہو جائے. کوئی تنقید کرنا مقصود نہیں. اگر انسان کو پتا ہو کہ یہ کام برا ہے اور وہ عالم ہو، مولوی ہو، دین کو جانتا ہو اور وہ نہ آگے بتائے، تو اس کا مطلب ہے وہ خود حضور علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق بن جاتا ہے. حضور نے فرمایا من سئل عن علم، توجہ کریں، من سئل عن علم فقتمہ الجم یوم القیامۃ من النار، جو دین کے مسئلے کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے قیامت کے دن اس کے گلے میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی اور اس کے منہ میں آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی. میں ایک بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے اس کی ضرورت ہے، اور میں دین سمجھ کر اگر نہیں کرتا تو پھر میں مجرم ہوں، میرا جرم ہوگا. میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث پہ آپ غور فرمائیں. فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم انقریب آئے گی، ایک انقریب قوم آئے گی، کچھ لوگ آئیں گے ایسے لا یستنون بہدی ولا یهتدون بہدی ولا یستنون بسنتی، ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو میری سیرت تم بتاؤ گے لیکن وہ میری سیرت پر نہیں چلے. اللہ حضور نے حدیث میں فرمایا من وقر اهل البدعتی فقد اعان لهدم الاسلام، جو آدمی کسی بدعت کرنے والے کی عزت کرتا ہے گویا کہ وہ اسلام کی عمارت کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے. بدعت ایک بہت برا راستہ ہے اور سنت ایک چمکنے والا راستہ ہے. حضرت شیخ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں مکتوبات میں، فرماتے ہیں کہ سنت ایک روشنی ہے، سنت ایک چمک ہے، سنت ایک ایسا راستہ ہے کہ جس راستے پر کوئی غبار نہیں ہے، ایک ایسا راستہ ہے جس راستے میں کوئی کجی نہیں ہے. لیکن بعض لوگ سنت کی اس روشنی پر بدعات کا اندھیرا ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نبی کی سنتوں کو ہمیشہ زندہ رکھے. میرے دوستو، حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ سب کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے جلیل القدر امام گزرے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو وہ علماء جانتے ہیں جنہوں نے ان کی ہسٹری پڑھی. ابن تیمیہ وہ عظیم انسان تھا کہ جس کی وفات کے بعد 600 کتابیں لوگوں نے قلمی لکھی ہوئی اس کے صندوقوں سے نکالی عربی. ابن تیمیہ وہ عالم تھا کہ جس کے حلقہ درس میں 10,000 علماء وہ یک وقت بیٹھ کر نبی کی حدیث لکھا کرتے تھے، اتنا بڑا عالم تھا. اور یہ تفسیر ابن کثیر آپ نے نام سنا ہوگا، یہ تفسیر ابن کثیر جس عالم نے لکھی ہے ان کا نام ہے حافظ عماد الدین ابن کثیر. یہ حافظ عماد الدین ابن کثیر بھی امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے. اور یہ آپ نے سنی ہوگی کتاب زاد المعاد، جو سیرت النبی کی بہت بڑی کتاب ہے، 4 جلدوں میں، وہ لکھی ہے علامہ ابن قیم جوزی نے. یہ ابن قیم جوزی بھی امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے. امام ابن تیمیہ اتنا بڑا عالم تھا. ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی ان کے شاگرد نے پوچھا کہ میرے دل میں بڑے وساوس ہیں، میرے دل میں اسلام کے بارے میں شک پیدا ہوتا رہتا ہے، نعوذ باللہ، میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، اللہ کے بعد کیا ہوگا. ایسی عجیب و غریب بات، وہ پڑا ہوا بڑا تھا لیکن شک پر ایسے وسوسے آنے لگے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ اے نوجوان، تجھے ایک نسخہ شفا بتاتا، ہر دکھ کا علاج، ہر دکھ کا علاج، دل کا کوئی وسوسہ نہیں باقی رہے گا. وہ نسخہ انہوں نے پوچھا کیا ہے، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ نسخہ یہ ہے کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرے، بس حضور کی شخصیت کا مطالعہ کرے، حضور کی ذات کا مطالعہ کرے، حضور کے کردار کا مطالعہ کرے، حضور کی سیرت کو صبح شام پڑھے. چند دن اس نے حضور کی سیرت پڑھی اور آ کر کہنے لگا اے امام، میرے دل میں کوئی وسوسہ نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا مذہب نبی کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، اس سے بہتر کوئی اسلام نہیں، کوئی نظام نہیں. حضور کی سیرت ایک نسخہ شفا ہے. میں آپ سے بھی کہوں گا، آپ اپنے بچوں کو نبی کی سیرت پڑھائیں، آپ اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کا دین پڑھائیں، آپ اپنے بچوں کو حضور کی زندگی کے حالات پڑھائیں. امریکہ کا ایک مورخ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100، اس کتاب میں 100 آدمی بڑے آدمی لکھتا ہے اور سب سے پہلے وہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، سب سے پہلے حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا انسان تھا. اس کی وجہ اس نے عجیب لکھی، اس نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے پاس غلام آتے تھے، نوکر، جن کو معاشرے میں لوگ حقیر سمجھتے تھے، ذلیل سمجھتے تھے، لیکن وہ محمد ان کو سینے سے لگاتا تھا. اس نے کہا دیکھو، جب مکے کو فتح کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو آپ کی سواری کے اوپر آپ کی اگلی طرف ایک 16 سال کا بچہ سوار تھا اور اس بچے کا نام تھا زید بن حارثہ. زید بن حارثہ، وہ زید بن حارثہ اس بچے کا نام نہیں، زید بن حارثہ نہیں، اس بچے کا نام تھا اسامہ بن زید، حضرت زید کے لڑکے تھے اسامہ، یعنی وہ غلام کا بیٹا تھا. لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں لیکن دنیا کے سب سے بڑے سردار نے اس اسامہ کو اپنی سواری کے اوپر سوار کیا اور مکے کو فتح کرتے وقت اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ میں محمد غلاموں کے بچوں کا بھی وارث ہوں. اور خانہ کعبہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ کا نام آج تو نے بلند کرنا ہے. بلال حبشی جوتے اتارنے لگے تو حضور نے فرمایا بلال تیرے جوتے پاک ہیں, انہی جوتوں سمیت آج کعبے کی چھت پر چڑھ جا تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ یہ کالے رنگ والا بلال, دنیا اس کو حبشی غلام کہتی ہے لیکن محمد نے اس کو اتنی عزت بخشی ہے کہ آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر ساری دنیا کے سامنے اللہ کا نام بلند کر رہا. میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت پر خود چلنے کا حکم دیا. جو آدمی حضور کی سنت پہ چلے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا, کبھی راستہ نہیں بھٹکے گا. ہم لوگ حضور کی سنت کو چھوڑ گئے, حضور کے طریقوں کو چھوڑ گئے. نئے نئے طریقے آپ نے دیکھے, نئے نئے اجتماعات آپ نے دیکھے, نئی نئی چیزیں آپ نے دیکھی. حضور نے فرمایا جس آدمی کے گھر میں فوتیدگی ہو جائے, اس کے گھر میں جس دن فوتیدگی ہو جائے تین دن تک پانی بھی پینا نہیں چاہیے, حضور کا حکم ہے. لیکن ہمارے چند لوگوں نے, چند دوستوں نے, کرم فرماؤں نے آدمی کسی کے مرنے کی دیر ہے, پہلے تو ان کا آدمی مر گیا بیچارے کا اور پھر جو کچھ اس کے گھر میں تھا کوئی تیجے کے نام پر کھینچ کر لے گئے, کوئی ساتھے کے نام پر لے گئے, کوئی اکیسویں کے نام پر لے گئے اور جو کچھ باقی رہ گیا تھا وہ چالیسویں کے نام پر لے گئے. اور اگر ان کو کوئی روکے تو کہتے ہیں یہ ثواب اصال ثواب کے منکر ہے, اصال ثواب کا یہ طریقہ ہے جو تم نے اپنا رکھا ہے. اصال ثواب کا طریقہ گیارہویں شریف کے نام پر آتا ہے, گیارہویں کے بغیر تم اصال ثواب نہیں کر سکتے. کس لیے گیارہویں کرتے ہو؟ میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا, اس نے کہا اس لیے کہ پیرا نے پیرا رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے. میں نے کہا پیرا نے پیرا رحمت اللہ علیہ تو بزرگ تھے, حضور علیہ السلام سے بھی زیادہ. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا حضور کی گیارہویں کیوں نہیں دیتے؟ بات سیدھی ہے یا نہیں؟ بے حضور علیہ السلام سے بڑے اگر بزرگ ہو تو ٹھیک ہے, حضور پھر ان کی گیارہویں کرو, حضور کی نہ کرو. اگر حضور علیہ السلام سے بڑے بزرگ نہیں تو پہلے بڑوں کی تو گیارہویں کر لو, ان کی نہ کوئی بارہویں کرتا ہے نہ تیرہویں کرتا ہے. ابو بکر صدیق ہے 144,000 صحابہ, کر کے دیکھو گیارہویں. کوئی چیز تمہارے پاس باقی رہ جاتی ہے گیارہویں کے بعد؟ صرف اس پیٹ کے لیے دین کے معنی کو بدل دیا, دین کی اہمیت کو ختم کرنا چاہا اس پیٹ کے لیے. اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ یہ حنبلی المسلک تھے, حنفی نہیں تھے. یار لوگوں کو دیکھو, حنبلی امام کو کے نام کی گیارہویں کہتے, اور امام جو ابو حنیفہ ہیں جن کے نام پر اپنے آپ کو حنفی کہتے ان کے نام کی کبھی گیارہویں نہیں. امام ابو حنیفہ تو بڑے امام ہیں نا, جن کے مقلد ہیں اہل سنت, جن کے مقلد ہیں اس وقت پاکستان ہندوستان میں دنیا میں اکثریت جن کی مقلد ہے, اس امام کی گیارہویں کبھی نہیں دی. چلو دسویں ان کی, گیارہویں ان کی, لیکن ان کی کوئی بات نہیں. میں نے ایک مولوی صاحب سے ویسے ہی پوچھ لیا کہ گیارہویں کا کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا گیارہویں کا ذکر تو قرآن شریف میں آیا ہے. کبھی قرآن شریف میں کہاں آیا؟ کہنے لگا قرآن شریف میں نہیں آیا, ول فجری ول عال اشر دن دسواں رات گیارہویں. دیکھو یارو دن دسواں رات. ایک مولوی صاحب کہنے لگے بھائی قرآن شریف کا دسواں سے گیارہواں سے پارا گیارہویں آیا. اس نے کھول کر قرآن دیکھا, گیارہواں سپارہ بھی تھا, اس میں گیارہویں آیت بھی ہونی تھی. اس نے کہا ہاں بالکل یہ گیارہویں ثابت ہو, کیونکہ گیارہویں آیت جو اس میں موجود ہے اس کا معنی نہیں بھی آیت کا معنی کیا ہے. آیا من گھڑت گھونسلوں کا نام اسلام نہیں. حضرت پیرا نے پیر رحمت اللہ علیہ کی گیارہویں تو پہنچ گئی, یہ بات ان کی نہیں پہنچی کہ ان سے کسی نے پوچھا حضرت اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھ لے. 40 سال عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز پڑھی ہے, 40 سال بغداد کی جامع مسجد میں خطبہ دیا ہے, ان کے خطبوں کی کتاب ہو رہی ہے تو طالبین موجود ہے. میں آپ سے کہتا ہوں, آپ سے, آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, دور دراز یہاں پہنچ چکے ہیں, اگر ہم کوئی تو سختی کی بات کہہ دیتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب پاکستان سے آئے ہیں, یہ ہم کو آپس میں لڑاتے ہیں. میرے بھائی میں لڑانے نہیں آیا, میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ صحیح راستے پہ چلو. آپ خود کنیت الطالبین حضرت پیر علی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں قاری صاحب کے پاس بھی ہوگی اور لائبریریوں میں موجود ہوتی ہے, وہ اٹھائیں شروع سے لے کر آخر تک ان کے سارے خطبے پڑھ ڈالیں. آپ کو کہیں گیارہویں کا ذکر مل جائے تو مجھے بھی دکھا دیں, میں بھی شروع کر دوں. پاکستان میں اب تک تو مجھے نظر نہیں آئی تھی, شاید آپ کے یہاں کسی روشن ضمیر نے مجھے دکھلا دی ہو تو میں پاکستان میں جا کر کہوں گا جی خود پیران پیر کا حکم ہے, اس لیے وہ اللہ کے ولی تھے, ان کا حکم مانتے ہیں. ایک ولی نے حکم نہیں ایک بات کا دیا, اگر وہ آج زندہ ہو جائیں تو وہ دوسرے لوگوں سے جہاد نہ کریں, پہلے ان سے جہاد کریں کہ جو ان کا نام لے کر دین کو جنہوں نے کھانے پینے کا ذریعہ بنا. ان کی کتاب ہے فتوح الغیب, اس میں اس کو اٹھاؤ, وہ چھوٹی سی کتاب ہے, ہر آدمی پڑھ بھی سکتا ہے, اس کو اٹھاؤ اور اس کو اٹھا کر اس کو ہی پڑھو. پاکستان میں میں نے دو تین سال پہلے کی بات ہے, حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابوں کا نچوڑ نکالا, بنیاد الطالبین اور فتوح الغیب, ان یہ دو بڑی بڑی کتابیں ہیں, ہزار ہزار صفحہ ہے, ہزار صفحہ ایک کا ہے, باقی دو ڈھائی سو صفحے کی کتاب ہے. تو میں نے چاہا کہ اتنی بڑی کتاب کون پڑھے گا, تو میں نے ان کی دونوں کتابوں سے نچوڑ نکالا اور نچوڑ نکال کر کوئی تقریباً 56 صفحے میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھی. وہ کتاب پاکستان میں ہم نے کئی ہزار چھاپی, اس کا نام ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں ساری ان کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ اللہ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے, سنت کے بارے میں ان کا کیا احکام ہے, اور ان کے یعنی نظریات کیا تھے, احکام کیا تھے, ساری چیزیں, اور ان کے نام پر جو لوگوں نے بدعات بنا رکھی وہ بھی میں نے سنی. جنگ میں میں نے تقریر کی تو اس کے بعد وہ ہم نے لوگوں میں تقسیم کی, تو وہاں ایک دوسرے مولوی صاحب چند دنوں کے بعد آئے تو لوگوں نے کہا حضرت پیرا نے پیر رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ایک تنکا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا, اور تم کہتے ہو کہ پیر نے پھونک ماری تو پتہ نہیں لگا کتنے گئی جائے, یہ کیا؟ تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ جس پیران پیر کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی وہ ہمارے پیران پیر نہیں ہے, ہمارے پیران پیر وہی ہیں جنہوں نے 12 سال کے بعد بیڑا تارا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے, جہالت کے سوا کیا ہو سکتا ہے. بدعات کو دیکھیں, یہ انگوٹھا چومنے والی ایک بات ہے, عام لوگ حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے تو انگوٹھا چومتے. میں نے کہا بھائی انگوٹھا چومنے کا توک کیا ہے, نام حضور علیہ السلام کا میں نے لیا اور آپ انگوٹھا چوم رہے, یعنی ایک انسان پاگل تو دنیا نہیں ہو گئی, لوگ پڑھے لکھے بھی موجود ہیں, ایک قاری صاحب نے نام لیا آپ انگوٹھا چوم رہے, میں نے نام لیا آپ انگوٹھا چوم رہے. مجھے یہ بتائیے اگر حضور علیہ السلام سے آپ کو محبت ہے اور میں نے حضور کا نام لیا یا کسی نے بھی حضور کا نام لیا, تو جس نے پیغمبر کا نام لیا اگر آپ چومے بغیر رہ نہیں سکتے اور بالخصوص یہاں گوروں میں آ کر آپ کو چومنے کی زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے, تو آپ اس کے منہ کو چوم لیں جس نے نبی کا نام لیا. ٹھیک, آپ اس مولوی صاحب کے منہ کو ذرا چوم کر تو دکھائیں, ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھائی مولوی صاحب تو پھر جناب وہ مراسیا نے منڈا ہویا تو چوم چوم مار چڑیا, ایک لاکھ کے مجمع میں مولوی صاحب نے حضور کا نام لے لیا سب کہیں جی ہم نے چومنا, تو مولوی صاحب کا سپیشل یہی کام رہ جائے گا. تو حضور کا نام جس نے لیا آپ اس کو منہ کو چومے, اگر چومنا کہ حضور کا نام جس منہ سے نکلا, میں حضور کا نام تو زبان سے نکلا اور آپ چوم رہے ہیں ان انگوٹھوں کو, ان انگلیوں کو جو میل سے بھری ہوئی ہے, آپ اس میل کو چوم رہے ہیں نبی کے نام پہ. اور ایک بات ذہن میں رکھیں, جو آدمی بھی کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اس بدعت کے لیے وہ چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی پرانا سا حوالہ, کوئی جناب علی پرانی کسی پیٹھی کوئی روایت نکال ضرور لیتا ہے, دیکھو جی فلاں جگہ لکھا ہے. اور میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ نماز کا قرآن پاک میں 700 جگہ پر حکم ہے, کتنی جگہ پر؟ 700 جگہ پر نماز کا حکم ہے, اور صحابہ کرام کی 170 آیتوں میں شان بیان کی گئی ہے. زکات کا 70-80 مرتبہ جگہ پر حکم ہے, اور اس طرح روزے کا حکم ہے, حج کا حکم ہے, اس طرح پڑوسی کے حقوق کا حکم ہے. اور چلو قرآن میں ایک جگہ ہی اس انگوٹھے کا ذکر آ جاتا, ایک جگہ, ساتوں کو چھوڑو 7.5 لاکھ حدیثیں ہیں ان میں ذکر آ جاتا, تو میں ایک گھسی پیٹی فلاں پرانی کوئی روایت ہی ملی, یہ اسلام کا کوئی فریضہ تھا یا کوئی سنت یا واجب یا مستحب تھا تو کسی پیغمبر کے صحابی نے بھی یہ کام نہیں کیا, اور صحابی سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو,
نہیں
ہو سکتا ہے. تو صحابی سے زیادہ بھی نبی کا عشق ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنی جان نبی کے نام پہ لٹا دی؟ اور ہم نے تو لٹایا بھی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نافہمی کی بات ہے. حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے تو چومنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے. حضور کا حکم ہے کہ جب میرا نام آئے تو مجھ پر درود بھیجو. کیا بھیجو؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہو, یہ درود ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ چلو اس بات پر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ہو جائے کہ نبی کا درود, پیغمبر پر درود کون سا بھیجنا چاہیے تاکہ حقیقت واضح ہو جائے, ٹھیک ہے یا نہیں. درود شریف, درود عربی کا لفظ نہیں ہے, درود ہے فارسی کا لفظ. کس کا لفظ؟ سلام عربی کا لفظ ہے. صلات و سلام, صلات کا معنی نماز بھی ہے, صلات کا معنی درود بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس درود کا معنی کیا ہے؟ اگر صلات کا معنی درود ہے تو چلو درود کا کیا معنی ہوا دیکھ. درود اور صلات دونوں کا معنی ہے رحمت. کیا معنی ہے؟ تو سلام کا معنی بھی رحمت ہے. سلام کا معنی کیا ہے؟ رحمت. ہم کہتے ہیں السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, اس کا معنی ہے کہ تم پر رحمت. تم پر کیا ہو؟ سلامت. سلامتی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے سینگ ہو اور وہ اس پر ہو, وہ بات نہیں. سلامت کا معنی ہے رحمت, سلامتی کا معنی. السلام علیکم رحمت, تم پر ہو. میرے دوستو, اب صلات اور سلام دونوں کا معنی ہو گیا رحمت. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کون نبی پر بھیجے؟ یہ ہے سوال. رحمت نبی پر میں بھیجوں یا خدا بھیجے؟ کون بھیجے؟
اللہ
بھیجے نا بھائی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ الصلاۃ والسلام, رحمت اور درود, یعنی رحمت ہی رحمت ہو اے اللہ کے رسول آپ پر. اس کا یہ معنی, اس کا توجہ ہے نا. اے اللہ کے رسول آپ پر رحمت ہو, یہ رحمت بندے نے نبی پر بھیجنا چاہیے. بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر رحمت ہو. بندے کے پاس رحمت ہوتی ہے جو اللہ کے رسول پر بھیجتا ہے, نہیں نا ہوتا. بندہ برائے راست نبی پہ رحمت بھیج سکتا ہے؟ بندے کے پاس کوئی رحمت کا خزانہ ہے جو نبی پر بھیجے؟ ایک آدمی گناہگار ہے اور ایک آدمی بے ایمانی بھی کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, اور جناب گناہگار بھی ہے اور خطاکار بھی ہے, وہ سارے کام کرتا ہے, اور وہ جناب ایک دن اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اے نبی تجھ پر رحمت ہو, تو مجھے بتاؤ یہ نبی سے مذاق ہے یا نہیں؟ ایک آدمی گناہگار ہے اور نبی پر رحمت بھیجتا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا یہی معنی ہے کہ بندہ گناہگار نبی پر رحمت بھیج رہا. اور ایک یہ ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرے کہ جس طرح حضور نے فرمایا کہ مجھ پر رحمت بھیجو, وہ یہ طریقہ ہے کہ ہم یہ کہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک یہ ہے کہ ہم اللہ سے درخواست کریں اللہم اے اللہ صلی علی محمد, اپنے نبی پر تو رحمت بھیج, وعلی آل محمد اور نبی کی آل پر بھی تو رحمت بھیج, کما صلیت علی ابراہیم جس طرح تو نے رحمت بھیجی تھی ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آل ابراہیم جس طرح ابراہیم کی آل پر. دیکھو اب ابراہیم علیہ السلام کی آل, آل کا معنی اولاد بھی ہوتا ہے, جماعت بھی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 40,000 پیغمبر ہوئے, کتنے نبی ہوئے؟ آپ دعا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ نبی پہ رحمت بھیج. کس پہ؟ نبی پہ. اور پیغمبر کی آل پر, نبی کی آل میں نبی کے صحابی بھی آ گئے, نبی کے رشتہ دار بھی آ گئے, حسن و حسین بھی آ گئے, حضرت فاطمہ بھی آ گئے, 144,000 صحابہ سارے اس درود میں آ گئے. اور اس کے بعد آپ کہتے کما صلیت علی ابراہیم جس طرح تو پہلے رحمت بھیج چکا ہے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر, یعنی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے 40,000 نبیوں پہ بھی رحمت کا ذکر کیا. حضور کے 144,000 صحابہ پہ بھی رحمت کا ذکر کیا اور حضور کی اولاد پر بھی رحمت بھیجی، تو آپ نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ساری دنیا پہ تو رحمت بھیج دے. ایک درود یہ ہے کہ جس میں نبی پہ بھی درود اللہ بھیجے، نبی کی اولاد پہ بھی بھیجے، ابراہیم پہ بھی بھیجے، ابراہیم کی اولاد پہ بھی بھیجے، اور ایک درود یہ ہے کہ تو ڈائریکٹ اپنے گناہگار منہ سے ڈائریکٹ نبی پہ رحمت بھیجے. تو خود فیصلہ کر کہ مجھے رحمت درود کون سا پڑھنا چاہیے. بات جھگڑے کی تو کوئی نہیں. اور پھر یہ درود اللہم صلی اللہ یہ کس جگہ پہ پڑھتے ہیں نماز، اس کا ادب اللہ نے سکھایا ہے، خدا نے دنیا کو اس کا ادب بتایا ہے. وہ دنیا کے لوگوں یہ ایسا درود نہیں کہ تم اٹھ کر کھڑے ہو کر پڑھو، یہ ایسا درود ہے کہ تم پہلے وضو کرو، تم پھر نیت باندھو، پھر اللہ کی تسبیح بیان کرو، پھر اس کے بعد قرات کرو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، پھر التحیات میں جاؤ، پھر التحیات میں جا کر ادب سے بیٹھ کر نبی کے اوپر اللہ سے درخواست کر کے درود بھیجو. التحیات کے بعد اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے بعد پھر کہتا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اس وقت کہتا ہے دیکھو کتنا ادب ہے، اور یہ ادب تیرے خدا نے سکھایا، تو اس ادب کو بے ادبی کرم میں بدلنا چاہتا ہے. نہ وضو کی شرط ہے، نہ بیٹھنے کی شرط ہے، نہ نماز کی حالت ہے، اور ڈائریکٹ رحمت بھیج رہا ہے. ایک طرف یہ رحمت بھیجنے کا طریقہ ہے، ایک طرف یہ طریقہ ہے کہ نماز کی حالت ہے، ادب ہے، احترام ہے، اللہ سے درخواست ہے، آل رسول پر درود کا حکم ہے. دیکھو کتنی بڑی کتنا بڑا ذریعہ ہے نبی پہ رحمت بھیجنے کا. تو فیصلہ خود کر کہ مجھے درود کون سا بھیجنا چاہیے. مجھے وہ رحمت بھیجنی چاہیے جو میری اپنی بنائی ہوئی درود کے طریقے سے ہے، یا مجھے وہ درود پڑھنا چاہیے کہ جو پیغمبر علیہ السلام نے جس کا حکم دیا. کون سا پڑھنا چاہیے؟ پیغمبر علیہ وہ درود پڑھنا چاہیے جس کا حکم پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. میرے دوستو یہ ہم لوگوں کی کوتاہیاں ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کا حکم دیا. حضور کے 13 مؤذن تھے. کتنے مؤذن تھے؟ 13 مؤذن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 مؤذنوں کو اذان سکھائی. حضرت بلال نے اذان مدینہ منورہ میں 10 سال دی، حضرت ابو محذورہ نے اذان دی، حضرت کعب نے اذان دی، صحابہ میں سے اور کئی جلیل القدر صحابہ نے اذان دی. کل 13 مؤذن تھے حضور کے. ان 13 مؤذنوں نے اذان کون سی دی؟ وہ اذان جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے؟ کون سی اذان دی؟ اللہ اکبر سے. جب اللہ اکبر سے ایک اذان شروع ہوئی تو اب دیکھو بلال حبشی نے تو اللہ اکبر سے شروع کی، ابو بکر کا دور آیا تو انہوں نے اللہ اکبر سے اذان شروع کی، عمر اور عثمان اور علی اور صحابہ کا دور آیا تو اللہ اکبر سے، خود حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر سے شروع کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اذان الصلاۃ والسلام علیکا سے جو شروع نہیں کرتے تھے وہ سارے نبی کے گستاخ تھے. اس کا تو یہ مطلب ہوگا، یا کہو کہ وہ عاشق تھے اور ہم گستاخ ہیں، یا یہ کہو کہ ہم عاشق ہیں وہ گستاخ ہیں، اور تیسری بات تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر تم کہو کہ ہم نے بھائی درود ہی بھیجا ہے تو یہ درود ابو بکر کو یاد کیوں نہیں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ درود صحابہ کو کیوں نہیں اس کا پتا چلا؟ اس درود کا 144,000 صحابہ کو، 200,000 اماموں کو، پیروں کو، اولیاء اللہ کو، اقطاب کو، ان درودوں کا پتا کیوں نہیں چلا بھائی؟ وہ نبی کے عاشق تھے ہی نہیں، ان کو اس بند باتوں کا پتا ہی نہیں تھا، دین بالکل بند ہو گیا تھا. یہ بات تم پر آ کر کھلی ہے کہ آج نبی پر اس طرح رحمت بھیجو، اس کے علاوہ اور طریقہ ہی کوئی نہیں. کام وہ کر جس کام کا حکم پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہی دین ہے. اپنی طرف سے بنانے سے دین نہیں بنتا. ہندوؤں اور سکھوں کی رسموں کو اپنا کر تم نے دین کھڑا کر لیا، دین بنا لیا. پاکستان میں پوزیشن یہ ہے کہ جو کپڑے آدھے اتار دے اس کو کہتے ہیں یہ آدھا ولی ہے، جو پورے اتار دے وہ پورا ولی ہے. جس کے کپڑے اترے ہوئے ہو نا، ایک صرف چھوٹا سا کچھا جسے کہتے ہیں، وہ پہنا ہوا ہو تو کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، یہ ملانگ ہے، پہنچا ہوا ہے. میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا بھی تمہیں پتا بھی ہے کہ کہاں پہنچا ہوا؟ اس کی حقیقت کا پتا ہے کہ پہنچا ہوا کہاں ہے؟ کہنے لگے نہیں جی پہنچا ہوا ہے. تو جس کے وہ کچھا چھوٹا سا بھی نہ ہو اس کے لیے کہتے ہیں اس پر 14 طبق روشن ہو گئے. میں نے کہا اس بیچارے پر کیا روشن ہوں گے، روشن ان پر ہوں گے جو دیکھیں گے، ان پر روشن ہوتے جائیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سچے اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ساری ساری زندگی نبی علیہ السلام کی سنت کو نہیں چھوڑا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا سب کو رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے ولی گزرے، آج بھی مکہ مکرمہ میں ان کا مزار ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے ولی تھے. بیت الخلاء میں گئے ٹائلٹ میں، حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ ٹائلٹ میں آپ جائیں تو پہلے بایاں پاؤں رکھیں، الٹا پاؤں رکھیں، دوسرا پاؤں رکھیں، اور جب نکلیں تو سیدھا پاؤں رکھیں، یعنی دایاں. غلطی سے ان سے دایاں پاؤں پہلے رکھا گیا، سنت کی خلاف ورزی ہو گئی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. ہوش آیا، دوبارہ گھر گئے، گھر سے واپس مسجد میں آئے، واپس آ کر پھر جناب علی بیت الخلاء میں گئے اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت پہ بیٹھ گئے. ایک آدمی نے 27 سال کے بعد، ایک عالم نے ان کو بتایا کہ تم یہ انگلیوں میں جو خلال کرتے ہو وضو میں، یا یہ تو خلال انہوں نے کیا لیکن یہ پاؤں کی انگلی والا یہ خلال ان کے ذہن میں نہ تھا. یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آدمی پاؤں دھوئے تو خلال کرے تاکہ کوئی چیز کوئی جگہ خشک نہ رہے. ان کو بتایا کہ آپ نے یہ خلال پاؤں والا نہیں کیا، تو فرمانے لگے مجھے تو اس کا علم ہی نہیں، ذہن میں نہیں. 27 سال کی نمازیں ساری دوبارہ پڑھی، ساری نماز کہ جن میں نبی کی یہ سنت نہیں تھی، حالانکہ فرائض کی ادائیگی ہو گئی تھی لیکن نبی کی سنت اس میں نہیں تھی. تو جناب علی 27 سال کی نمازیں دوبارہ لوٹائی. پیغمبر کی سنت کا کتنا بڑا احساس ہے. دلی کے اندر ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی تھے، کتنے بڑے ولی تھے. دلی کے بازار میں جا رہے ہیں، ایک آدمی نے کہہ دیا بابا جی تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی دم اچھی ہے؟ توہین. تو بابا جی نے کہا دکان والے اگر قیامت کے دن بخشش ہو گئی تو میری داڑھی اچھی ہوگی، اگر بخشش نہ ہوئی تو تیرے بکرے کی دم اچھی. چند دنوں کے بعد بابا جی کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا. اسی بازار سے جنازہ گزرا. یہ بزرگوں کی کرامت ہے، کرامت کو وا سمجھو. کرامت وہی قابل قبول ہے کہ جو سنت کے خلاف نہ ہو، جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو. جب اس دکان کے قریب جنازہ گزرا تو غیب سے آواز آئی، اے نوجوان اللہ کا شکر ہے آج تیری داڑھی، تیرے بکرے کی دم سے میری داڑھی اچھی. جنازہ لے جا کر جب باہر میدان میں رکھ دیا گیا، ہزاروں دنیا موجود ہیں، جنازہ سامنے پڑا ہے. خواجہ صاحب کے خادم نے اعلان کیا کہ اس جنازے کو وہ آدمی پڑھائے، بابا جی کی یہ وصیت ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ ساری زندگی میں جس نے عصر کی پہلی 4 سنتیں اور تہجد کی نماز کبھی نہ چھوڑی ہو جب سے وہ بالغ ہوا ہو، وہ میرا جنازہ پڑھا. جنازہ سامنے پڑا، بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے، لیکن کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ان دونوں چیزوں کی مجھ سے پابندی ہوئی ہے؟ کوئی آدمی آگے نہ آ سکا، لاکھوں کا اجتماع ہے. بالآخر جب دوپہر کا وقت قریب آیا، 10-11 بجے کا وقت ہوا، تو دھوپ بہت گرمی تھی، تو ایک آدمی کو لوگوں نے دیکھا منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، سبوں کو چیرتا ہوا آگے گیا اور جا کر جنازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہنے لگا، لوگوں آج یہ خواجہ صاحب جاتے ہوئے میرا راز فاش کر گئے ہیں. وہ آدمی کہنے لگا، جب سے میں پالو ہوا ہوں آج تک میری عشاء میری عصر کی 4 سنتیں اور تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. لوگوں نے دیکھا وہ اس وقت دلی کا بادشاہ جلال الدین التمش تھا. اس کا معیار تھا نبی کی سنت، کہ پیغمبر کی سنت نہ چھوٹی ہو. ہمارا معیار ہے کرامت دکھانا، ہوا میں اڑنا، شعبدہ بازی کرنا، پیر ہونا، پھونک ماری تے بس جناب بیڑے پار ہو گئے. کرامت دکھانا کوئی ولایت نہیں ہے، کرامت ولایت کا جز نہیں ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے کرامت دکھاتا ہے جب چاہتا ہے. معیار ولایت کا سنت پہ عمل کرنا. میرے دوستو، 3 جا 7 40 واں یہ بدعات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں حضور نے تو بتائی نہیں، ہم نے اپنی طرف سے کرائی. ایصال ثواب کا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ میں نے پچھلی تقریر میں بھی آپ کو بتایا اور آج بھی توجہ سے اس بات پہ ذہن رکھیں، حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے، فرمایا میرے والد فوت ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا والد فوت ہو گئے ہیں، قرآن پڑھ، قرآن پڑھ کر بخش، کلمہ پڑھ کر بخش. بعض صحابہ نے درود شریف کو پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا. اب دیکھو آدمی فوت ہو گیا، حضور نے ایصال ثواب کا حکم دیا کہ کلمہ پڑھ، قرآن پڑھ، درود پڑھ. حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ تو تیجا کر میں آؤں گا، مکھانے بھی لاؤں گا، ہے جی چنے بھی آئیں گے. حضور علیہ اگر تیجا اسلام کا حصہ ہوتا حضور حکم نہ دیتے؟ صحابہ کو پتا نہ تھا؟ وہ پیغمبر جس نے استنجے کا طریقہ بھی اپنی امت کو بتایا کہ استنجا اس طرح کرو، وضو اس طرح کرو، اگر یہ تیجا ساتا چالیسواں نبی کے دین کا حصہ ہوتا تو میرا پیغمبر وہ بھی بتا، میرے پیغمبر ان چیزوں کا بھی حکم دے. ہندوؤں نے مردوں کو جلایا، تین دن تک آگ جلتی رہی، تین دن کے بعد آگ بجھاتے، اس کو کہتے رسم پھول. کیا کہتے؟ رسم. ہم نے رسم پھول کی بجائے رسم کول کر دیا، پھاپ کی جگہ پر کاف لگا دی، اور لگا کر مولوی صاحب کو تیسرے دن بلا لیا، ہندوؤں کی اس رسم پھول پر رسم کول بنا دیا. اور سات دن کے بعد جب ہڈیوں کو صاف کیا اس کو ساتا کہا، دس دن کے بعد جب اس کو اچھی طرح تیار کر کے لے جانے کے لیے رکھا، گنگا کی طرف جانے کے لیے رکھا، اس کو دسواں کہا. ہم نے بھی پورے وہی دن رکھے، اور اس کے بعد جناب علی چالیس دنوں کے بعد وہ گنگا میں ہڈیاں پھینکنے جاتے تھے اور انہوں نے چالیسواں کر لیا. اور تعجب دیکھیں آپ، تعجب ان پر نہیں، تعجب عوام پر ہے کہ کہتے ہیں رسم کل پھر کرتے بھی ہیں. اگر یہ نبی کا طریقہ ہوتا ہے تو اس کو سنت کل کہتے، ٹھیک ہے نا، سنت چیلن کہتے، لیکن رسم کہہ کر کرتے ہیں اور دین بنا کر کرتے ہیں. نبی کے دین میں رسم بھی ہوتی، کہہ دیا رسم پھر کیا. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جناب علی رسم کہنے کے بعد کرنے والا، یہ تو وہی بات ہے ہندو والی کہ لوگوں کی جہالت کی حد ہو گئی کہ جناب ایک مولوی صاحب نے ہندوستان میں، بڑی پرانی بات ہے، ہندوستان میں ایک ہندو بنیے سے قرض لینا شروع کیا، دکان پر دکان کا سودا لیتے رہے، قرض کافی ہو گیا. جب بنیے نے سوال کیا کہ جناب میرا قرضہ واپس کرو، تو مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ رام داس ہندو وہابی ہو گیا ہے. رام داس وہابی ہو، وہابی کے معنی کا پتا نہیں کہ وہابی کس کو کہتے ہیں. وہاب اللہ کا نام ہے، وہابی کا معنی تو ہوگا اللہ والا، پشاوری پشاور والا، کراچی کراچی والا، ملتانی ملتان والا، تو وہابی تو وہاب والا ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہابی کا لفظ مشہور ہم نے کیسے ہوا. وہ جناب علی کہہ دیا کہ رام داس جو بنیا ہے یہ وہابی ہو گیا، لوگوں نے سودا لینا چھوڑ دیا، یہ تو وہابی ہو گیا نہیں. اب جناب اس کی دکان پر کوئی جاتا ہی نہیں تھا، تو اس نے آ کر مولوی صاحب سے کہا بھی تجھے قرضہ چھوڑ دیا، مہربانی کر. اس نے اعلان کر دیا کہ رام داس جو تھا اس نے وہابیت سے توبہ کر لیا ہے، دوبارہ رام داس کا رام داس ہی ہو گیا ہے. اب پھر لوگ آنے لگے، یہ جہالت کا کرشمہ ہی ہے، کیا کہیں. آج سے 100 سال کے قریب پہلے حجاز عرب کا دورہ کیا دو انگریزوں نے، ایک انگریز کا نام تھا برائجس، ایک کا نام تھا رابرٹ برکھارٹ. دو انگریزوں نے، انہوں نے جو ہندوستان سعودی عرب کی ہسٹری لکھی اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم ریاض کے علاقے نجد کے پاس پہنچے تو وہاں ایک وہابی رہتا تھا جس کا نام تھا عبد الوہاب. یہ انہوں نے لکھا، وہاں وہابی رہتا تھا جس کا نام کیا تھا؟ عبد الوہاب، جو کہتا تھا پختہ قبریں نہ بناؤ، قبروں پہ سجدہ نہ کرو. یہ اس انگریز کی کتاب کے اندر یہ وہابی کا سب سے پہلے لفظ دنیا میں آیا، اس انگریز نے لکھا. لیکن ہم نے اس انگریز کی کتاب کا ریسرچ کیا. میں نے کئی سال پہلے شاہ فیصل پر ایک تاریخی کتاب 600-700 صفحے کی جب لکھی اور مجھے سعودی عرب کے دورے کا موقع ملا تو میں نے ریسرچ کی. میں حیران رہ گیا کہ یہ لفظ کتنا غلط طور پہ مشہور ہوا. ان لوگوں نے عبد الوہاب کا جو لفظ استعمال کیا یہ بنیادی طور پہ غلط تھا، اس لیے کہ جس آدمی نے یہ فتویٰ لگایا تھا کہ پختہ قبریں نہ بناؤ، سجدہ نہ کرو، اس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب. اس کا نام کیا تھا؟
محمد
بن عبد الوہاب. اور وہی محمد بن عبد الوہاب تھا جس کے مرید درعیہ کا امیر ہوا جس کا نام سعود ابن عبد العزیز تھا، اور بعد میں وہ جو آل سعود اس وقت سعودیوں کی حکومت ہے یہ ساری اسی محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کی مرید ہے. اس وقت سعودی عرب میں دو خاندانوں کی حکومت ہے، ایک آل سعود اور ایک آل شیخ. آل شیخ اس محمد بن عبد الوہاب کی اولاد کو کہتے ہیں. اس وقت جتنے بھی سعودی عرب کے اندر قاضی القضات کے عہدے ہیں سب آل سعود کے پاس ہیں، اور جو وزرا ہیں وہ سب آل سعود کے اندر ہیں، اور دوسرے آل شیخ کے اندر. دو خاندانوں کی حکومت. اب ان کا جو سعودی عرب والوں کا پیر ہے اس کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب، اور وہ مرید ہے بلکہ وہ مقلد ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس امام کے مقلد تھے اسی امام کا وہ مقلد ہے، لیکن اس محمد بن عبد الوہاب پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور اس کے نام کی گیارہویں شریف بنا دی. عقیدہ دونوں کا ایک. اس نے کہا پختہ قبر نہ بناؤ، پختہ قبر حضور نے روکا ہے پختہ قبروں سے. حضرت جابر فرماتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے پختہ قبر بنانے سے، قبروں پہ چھت بنانے سے، قبروں کو پختہ بنانے سے، قبروں پہ چونا پھیرنے سے منع فرمایا. اور ایک حدیث میں فرمایا لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا واتخذ عليهم السروجا. حضور نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنایا اور نبیوں کی قبروں پر چراغ جلانے شروع کر دی. میرے دوستو اب دیکھو اس محمد بن عبد الوہاب کے نام پر بات مشہور. اگر اختلاف محمد بن عبد الوہاب سے تھا تو اس کے ماننے والوں کو کہنا چاہیے تھا محمدی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس کا نام تو محمد تھا، کیا نام تھا اس کا؟ اور اس کے باپ کا نام عبد الوہاب تھا، اس کے باپ کے نام پر وہابی مشہور کر دیا، حالانکہ اس کا باپ اس محمد اپنے بیٹے کے عقائد سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا. تو نام باپ کا شمار کر کے پوری دنیا میں وہابی مشہور کر دیا. حقیقت میں اس عقائد کا آدمی کا نام محمد تھا جو امام احمد بن حنبل کا مقلد تھا، لیکن اس انگریز نے لفظ وہابی ایجاد کیا. اور آج آپ پوری دنیا میں جہاں جہاں جوہلا کی بستیاں ہیں مسلمانوں میں، آپ جہاں بھی یہ کہیں کہ قبر کو سجدہ نہ کرو آپ کو کہیں گے تو وہابی ہے، وہ کہیں گے جناب سنت پہ چلو کہیں گے وہابی ہے، آپ کہیں گے نماز پڑھو کہیں گے وہابی ہے، آپ کہو گے جناب یہ بدعات نہ کرو آپ کو کہیں گے وہابی ہے. یہ وہ حربہ تھا جس کو انگریز نے اپنی کتاب کے اندر لکھ کر پوری دنیا کے اندر اس حربے سے وہ کام لیا ہے جو بڑی سے بڑی کسی تاریخ سے کام نہیں لیا جا سکتا. میرے دوستو ہم سب کو سب سے بڑا طریقہ اور سب سے بہتر طریقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا طریقہ ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تابعا لما جئت به. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ہر اس بات پر ایمان نہ لے آئے جو میں لے کر آیا. اور حضور نے ایک جگہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ محبت اتنی نہ کرے اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ، میرے ساتھ اور میری سنت کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، اس وقت تک آدمی مومن نہیں بن سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کی قبر ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی، ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کی قبر پہ چراغ جل سکتے تو میرے پیغمبر کی قبر پہ چراغ جلانا جائز ہوتے. ابو بکر صدیق حضور کی قبر پہ چراغ جلاتے. اگر کسی کی قبر پہ سجدہ جائز ہوتا حضور کی قبر پہ صحابہ سجدہ کرتے. اگر کسی کی قبر کا طواف جائز ہوتا حضور کی قبر کا صحابہ طواف کرتے. اگر کسی کی قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھانا جائز ہوتی تو صدیق اکبر سب سے پہلے حضور کی قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھاتے. اگر کسی کی قبر کو ہلکے گلاب سے دھونا جائز ہوتا تو جناب حضور کی قبر کو سب سے پہلے صحابہ دھوتے. اگر حضور کی قبر پہ سجدہ جائز نہیں، حضور کی قبر پہ 1,24,000 یا 44,000 صحابہ نے سجدہ نہیں کیا، طواف نہیں کیا، پھولوں کی چادر نہیں چڑھائی، ہر کے گلاب سے نبی کے روضے کو نہیں دھویا، پیغمبر کی قبر کو نہیں دھویا، اور خود پیران پیر رحمت اللہ علیہ کئی دفعہ حضور کے روضے پہ آئے کبھی سجدہ نہ کیا کبھی طواف نہ کیا. اگر میرے پیغمبر کی قبر پہ کسی ولی نے، کتب نے، ابدال نے نہ سجدہ کیا، نہ چراغ جلائے، نہ پھولوں کی چادر چڑھائی تو حضور کی قبر سے بہتر کائنات میں کسی کی قبر نہیں. حضور کی بہتر کی قبر سے بہتر کسی کی قبر ہو سکتی ہے؟ آج پاکستان میں جہالت کی وجہ سے اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ یا کوئی کسی صوبے کا وزیر کوئی کسی قبر پہ جناب پھولوں کی چادر چڑھاتا ہے یا کسی قبر پہ ارکے گلاب سے غسل میں شریک ہوتا ہے تو عام جاہل کہتے دیکھو جی یہ تو پکا سنی ہو گیا، حالانکہ اس نے سنت کے گلے پہ چھری چلا دی، اس نے نبی کے حکم کا مذاق اڑایا، اس نے پیغمبر کے دین اور قرآن کی دھجیاں اڑا دی، چاہے کوئی وزیر ہو، چاہے کوئی چودھری ہو، چاہے کوئی خان ہو، لینڈ لارڈ ہو، لیکن جو نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو پیغمبر کے حکم کا رد کرتا ہے، اس سے بڑا بدعتی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنے عقائد کی اصلاح کرو۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ کے قرآن میں ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم مِّن سَبِيلِهِ، اور دنیا کے لوگوں یہ میرا سنت کا راستہ صحیح راستہ ہے، یہ سنت کی شاہراہ ہے، اس پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اس سے ہٹو گے تو فرقوں میں بڑھ جاؤ، کوئی فرقہ پرستی نہ کرو۔ میں جس طرح پچھلی دفعہ میں نے کہا، یہاں بھی میں کہتا ہوں، کسی جماعت کا، کسی گروہ کا، کسی طائفے کا، کسی جناب علی، کسی انجمن کا، کسی تنظیم کی طرف جانے کا میں آپ کو جانے کی دعوت نہیں دیتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کام وہ کرو جو نبی کی سنت سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے بڑی کوئی دعوت ہو سکتی ہے؟ بھئی کام وہ کر جو نبی نے کیا، کام وہ کر جس کا حکم پیغمبر علیہ السلام نے دیا، اس میں کون سی غلط بات ہو سکتی ہے؟ من گھڑت طریقے اپنانے سے کیا ہوگا، دین کو بدلنے سے کیا ہوگا؟ میرے دوستو ایک آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سب تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا، جب ان کے پاس پہنچا قریب بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی۔ جب کسی آدمی کو چھینک آتی ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اور سننے والا کیا کہتا ہے؟ یرحمہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، اور اس سننے والے نے کہا یرحمک اللہ، کیا کہا؟ لیکن اس نے اس کے آگے کہہ دیا وصلی علی رسول اللہ، وصلی علی رسول اللہ کا معنی ہے نبی پہ درود ہو، اس کا یہ معنی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے جن کو حضور نے فرمایا تھا کہ جس کو عبداللہ ابن عمر جس بات کو دین کہے وہ دین ہے، اس لیے کہ میرے دین کو صحابہ میں سمجھنے والوں میں ایک عبداللہ ابن عمر شامل ہے، حضرت عمر کے یہ صاحبزادے تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں نے تو یرحمک اللہ کہا، اور اس کے بعد وصلی علی رسول اللہ کہہ دیا حضور پہ درود ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا، ہمیں یہ حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا لیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور نے اس طرح نہیں سکھایا، بلکہ حضور نے فرمایا اذا اتس احدکم فلیقل الحمد للہ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے وہ الحمد للہ کہے، ثم الاخر یرحمک اللہ، اور دوسرا سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ حضور نے وصلی علی رسول اللہ کا لفظ نہیں فرمایا، تو نے یہ لفظ اپنے آپ سے کیوں کہا؟ اگر تو اس لفظ کو جائز سمجھتا ہے تو تو بدعتی ہے میری مجلس سے، اٹھ جا، اس لیے کہ جس کام کا حکم نبی نے نہیں دیا تو نے اپنی طرف سے اس لفظ میں اضافہ کیوں؟ دیکھو اس نے صرف وصلی علی رسول اللہ کہا کہ نبی پہ درود۔ عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی کے ایک لفظ کے ساتھ اس کو شامل کرنا نہیں چاہتے، اس کا مطلب ہے کہ نبی کی سنت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سنت اسی چیز کا نام ہے کہ جو کام حضور نے کیا، حضور کے نقش قدم پہ چلو، نقش قدم ہی پیغمبر کا وہ شاہراہ ہے کہ جس شاہراہ سے بہتر دنیا میں کوئی شاہراہ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا آپ کو، کوئی فراڈ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو ورغلا نہیں سکتا، کوئی فرقہ واریت میں مبتلا نہیں کر سکتا، وہی کام کرو جو نبی کی سنت سے ثابت ہو، اور جو نبی کی سنت سے ثابت ہو وہ کام اگر آپ کریں گے تو آپ کو دھوکے میں مبتلا کوئی کیسے کر سکتا؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ بدعت حسنہ ہے، یہ گیارہویں کو کیا کہتے ہیں بدعت ہے، یہ حسنہ، بدعت حسن بھی ہوتی ہے، ایک آدمی کہے یہ جھوٹ اچھا ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، ایک آدمی کہے یہ گناہ بڑا اچھا ہے، گناہ تو گناہ ہی ہوگا اچھا کیسے ہوگا؟ بھائی بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی، یہ جو بدعت کہتے ہی اس کو ہے جو بری چیز ہو جو دین میں نکالی گئی ہو، ہائے ہائے ہم لوگوں کو بدعت کے معنی کا ہی پتا، یہ جناب جو گیارہویں شریف ہے یہ بدعت حسنہ ہے، ہاں یہ اس حسنہ بدعت کا خود بزرگوں کو تو پتا نہیں چلا، میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا آخر کوئی اس کی دلیل تو ہونی چاہیے، کہنے لگا اس کا ذکر قرآن شریف میں آیا جیسے میں نے پہلے بتایا. میں نے کہا یہ بات نہیں, گیارہویں کا ذکر قرآن شریف میں کہاں آیا؟ کہنے لگا اور بھی کئی جگہ. میں نے کہا اس طرح تو ایک آدمی سے میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھو, اس نے کہا قرآن شریف میں آیا کہ گھر میں اکیلے پڑھ لیا کرو. میں نے کہا کہاں کہاں کرنا قرآن میں یا ان صلاح تنہا تنہا کلے ہی پڑھ لیا کرو, تو مانا بدل دیا نا. تو میں نے کہا یہ بات نہیں, اصل بات یہ ہے کہ پنجابی زبان میں ایک مقولہ فارسی کا مشہور ہے, جب کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میں ششو پنج میں پڑ گیا. میں کس میں پڑ گیا؟ ششو پنج. تو عربی زبان میں فارسی میں شش کہتے ہیں چھ کو اور پنج کہتے ہیں پانچ کو, چھ اور پانچ گیارہ. تو میں نے کہا جب عام آدمی پریشان ہوتا ہے تو ششو پنج میں پڑ جاتا ہے, اور جب مولوی صاحب پریشان ہوتے ہیں تو گیارہویں پڑ جاتے ہیں. تو جو آدمی گیارہویں کی بات کرتا ہے تم کہو یہ ششو پنج میں پڑ چکا ہو, اور کوئی بات وہاں رحیم یار خان کے علاقے ایک بہت اللہ کے ولی تھے, دنیا ان کے پاس آتی تھی, اور اللہ کا جو سچا ولی ہو سنت پہ چلنے والا اس کا مقابلہ کوئی بھی کر سکتا, سنت پہ چلنے والا. کچھ عرصہ گزرا ایک پیر صاحب وہاں آئے, تو یہ جو بزرگ وہاں رہتے تھے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے متقی تھے, ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے تو ایک عورت ان کے بڑی متقد تھی ان سے ملنے کے لیے آئی, تو اس نے یہ بڑا عجیب واقعہ حضرت شیخ کی مجلس میں بیان کیا. اس نے کہا کہ میرا خاوند بدعت کی طرف مائل ہے اور میرے خاوند کے پیر صاحب یہاں آئے. پیر صاحب یہاں آئے تو کئی دن گزر گئے, تو میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ پیر صاحب کو آئے ہوئے آٹھ دس دن ہو گئے, اپنے پیر صاحب سے کہو کہ نماز تو پڑھ. اس نے کہا کہ میرا پیر تو بڑا پہنچا ہوا ہے, میں تو یہ گستاخی نہیں کر سکتا. اس نے کہا بھی نماز تو پیغمبر کو بھی معاف نہیں ہوئی, حضور علیہ السلام بھی نماز پڑھتے رہے. اس نے کہا اچھا, خیر جا کر اس نے ڈرتے ڈرتے پیر صاحب سے کہہ دیا کہ پیر جی نماز. اس نے پیر صاحب نے آگے سے کہا میں اور نماز. اس نے کہا میں اور نماز. اس نے کہا تم گستاخ ہو پیروں کے ولیوں کے, تم یہاں بیٹھے ہو میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں. میں کہاں نماز پڑھتا ہوں؟
مدینے.
مجھے یہاں بیٹھے ہی مدینہ نظر آتا. یہ بڑی عجیب بات تھی. وہ خیر بیوی کے پاس آیا, بیوی نے کہا کہ پیر صاحب نے کیا تھا؟ اس نے کہا کہنے لگے تو بڑا وہابی ہے, کل بھی وہابیوں والی باتیں کرتا تھا, تو دیکھو خلیفہ صاحب کی تھالی میں میٹھا اور گھی ڈالا اور میری تھالی میں گھی نہیں ڈالا, بھول گیا, پیروں کی گستاخی کر رہا ہے. ایک کمر پر ایک لگایا اور کہنے لگی کہ بدبخت تجھے یہاں بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے, سیویوں کے نیچے میٹھا نہیں نظر آتا. آجا معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بابا فرید الدین خان شکر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ سید علی حجویری, اور حضرت اعلان کیا ایک مجلس میں کہ ہر مرید مجھے مہینے کے پانچ روپے دیا کرے.